ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. اور اگر اللہ لوگوں کے ظلم کی وجہ سے ان کو پکڑنے لگے، ادھر کسی نے گناہ کیا ادھر پکڑا گیا، تو اس زمین پر کوئی جاندار نہ چھوڑے، لیکن وہ انہیں ایک مقررہ مدت تک کے لیے مہلت دے رہا ہے، پھر جب ان کا مقرر وقت آ جاتا ہے تو یہ ایک گھڑی نہ پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں. اتنے جرائم کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو اتنے ظالم لوگ ہیں اللہ ان کو مہلت کیوں دے رہا ہے، ان کو ایسا کرنے کیوں دے رہا ہے؟ اور یہ سوال آج بھی بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہے تو پھر دنیا میں اتنی سفرنگ کیوں ہے، کیا اللہ نے حکم دے رکھا ہے کہ تم لوگ ظلم کرو ایک دوسرے پر؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اگر اللہ کا قانون گرفت فوری ہوتا، دیر اینڈ دین پکڑ لو، یہ بہت عام ہے، ایتھیسٹ یہ بات بہت کرتے ہیں اللہ کے وجود کو نگیٹ کرنے کے لیے. وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر اللہ ہے تو پھر دنیا میں سفرنگ کیوں ہے، نہیں ہونی چاہیے، یعنی دنیا میں تکلیفیں کیوں ہیں، لوگ کیوں ظلم کرتے ہیں ایک دوسرے پر؟ تو انسان تھوڑی دیر کے لیے سوچتا کہ ہاں اگر اللہ تعالیٰ ہوتا اور وہ طاقت والا ہوتا تو پھر یہ سارے ظلم ختم ہو جاتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ لوگوں کو ظلم کی وجہ سے پکڑنے لگے تو اس زمین پر کوئی جاندار نہ چھوڑے، سب ہی ظلم کرتے ہیں. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں، اگر کسی نے آپ کو ہرٹ کیا تو آپ پہ ظلم کیا نا، آپ نے سفر کیا. اب اگر اللہ تعالیٰ کا فوری پکڑ کا قانون آ جائے تو کیا ہوگا؟ وہ بندے کو اٹھا لیا جائے گا، مار دیا جائے گا، ہے نا؟ اچھا، ہو سکتا ہے وہ آپ کی ماں ہی ہو جس نے آپ کو دو لگائی ہو بغیر کسی وجہ کے، اپنے کسی غصے کو مٹانے کے لیے، کسی اور پہ غصہ تھا، بچے کے اوپر سارا غصہ نکال لیا. اب آپ نے تو کچھ کیا بھی نہیں تھا، آپ پہ تو ظلم ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ پکڑ لے ماں کو اب، یا اس کو فوری بدلہ دے دیا جائے. اگر فوری فوری ہر گناہ کا بدلہ ملنے لگتا تو کیا آج ہم یہاں زندہ ہوتے؟ نہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چونکہ مہلت دے رکھی ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر کسی کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کا بھی بدلہ اس کو ملے گا. اللہ نے اسی لیے یوم الدین بنایا. تو اللہ تعالیٰ کی کریشن پلاننگ کو سمجھیں اور بے وجہ کے اعتراضات نہ کریں، اور ایسے فضول باتوں سے اللہ تعالیٰ کے وجود کو جھٹلائیں نہیں. تو بات یہ ہے کہ انسانوں کے گناہوں کی نحوست اتنی ہوتی ہے کہ پورے ماحول کو لپیٹ میں لے لیتی ہے. ما ترک علیہا من دابہ، قحط پڑنے لگتے ہیں، چرند پرند کیڑے مکوڑے تک ختم ہو جاتے ہیں. انسان کا ظلم پوری ماحولیاتی بساط کو لپیٹ دینے کے لیے کافی ہے، لیکن اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے کہ وہ توبہ کر کے سیدھے رستے پہ آ جائے، کہیں وہ قیامت کے دن یہ نہ کہے کہ مجھے تو موقع ہی نہیں ملا تھا. اور ساتھ ہی بتا دیا گیا کہ ہر انسان کی موت یا قوموں کی تباہی کا وقت مقرر ہے، اور گناہ پہ عذاب نہ آنا اللہ کے حلم کی وجہ سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے بندوں پر. اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انسانی اعمال کا اثر صرف اس کی ذات تک محدود نہیں رہتا، بلکہ زمین کے دوسرے جانداروں پر بھی پڑتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ اپنی توبہ کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہر ایک کا وقت مقرر ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ. اور یہ اللہ کے لیے وہ تجویز کرتے ہیں جس کو یہ خود ناپسند کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں کہ ان کے لیے بھلائی ہے، کوئی شک نہیں کہ ان کے لیے آگ ہے، اور بے شک یہ اس میں سب سے پہلے پہنچائے جانے والے ہیں. مشرکین اللہ کی عظمت سے ناواقف ہوتے ہیں، اسی لیے وہ اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں. اسی طرح اپنے مال مویشیوں میں سے بھی عمدہ حصہ اپنے لیے رکھتے اور اللہ کے نام پر گھٹیا چیزیں دیتے، اور پھر سمجھتے کہ ہمارے لیے سب اچھا ہے، اس خوش فہمی میں بھی تھے کہ اگر قیامت آئی تو ہمیں وہاں بھی سب کچھ مل جائے گا کیونکہ ہماری دنیا بڑی خوشحال ہے. تو بات یہ ہے کہ ایسی باتوں کا دعویٰ کرنا عملی طور پہ کوئی فائدہ نہیں دے گا. اور یہ ہمیشہ یاد رہے کہ اللہ کو انسان کی نہ اچھی چیز چاہیے اور نہ ہی گھٹیا چاہیے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں. اور ہمیں اللہ کی راہ میں کچھ بھی دینا ہو تو وہ نہ دیں کہ جو خود کو پسند نہیں، وہ نکال دو. گھٹیا اور ناکارا چیزیں اللہ کے نام پر دینا ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، اور انسان کا المیہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے وہ انتخاب کرتا ہے جسے اپنے لیے عیب سمجھتا ہے، جو اپنے لیے پسند نہیں وہ اللہ کے نام پہ دینا چاہتا ہے. تاللہ ہی قسم ہے اللہ کی، یقیناً ہم نے آپ سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف رسولوں کو بھیجا مگر شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوبصورت بنا دیا، پس وہی آج بھی ان کا دوست ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو انسان کی گمراہی کے پیچھے چھپے ہوئے اصل محرک یعنی شیطان کے حربوں کی یہاں بے نقابی کی جا رہی ہے۔ زین لہم الشیطان اعمالہم، کہ ان کے اعمال شیطان نے ان کے لیے خوبصورت بنا دیے تھے۔ ایک بات اچھے سے غور سے سن لیجئے، اگر انسان کو برائی برائی نظر آئے، برائی بری لگے تو وہ کرے گا نہیں۔ ہم برا کیوں کر جاتے ہیں؟ کیونکہ برا ہمیں اچھا لگ رہا ہوتا ہے، تو شیطان برائی کو اچھا بنا کے دکھا دیتا ہے، لہذا ہم اسے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور پھر شیطان آج دنیا میں تو دوست بنا ہوا ہے لوگوں کا، ان کے لیے چیزیں بڑی خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے، لیکن آگے پھر وہ دھوکہ دے جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب دیکھیں کہ آج جتنے بھی خوبصورت نظر آنے والے گناہ ہیں نا، ان کا آخری نتیجہ عذاب و نلیم ہے۔ شیطان نے جو چیزیں دکھائی ہیں نا خوبصورت بنا کے، وہ اصل میں الوژن ثابت ہوں گی۔ آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں جیسے مثال کے طور پر کوئی بھی ایسا فیشن شو ہوتا ہے جس میں جسم ننگے ہیں، لباس بےہودہ ہیں، لیکن لوگ اس پہ کتنی واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں، تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں؟ کچھ ایسے شوز ہوتے ہیں جس میں دین کی بھی بازو کا دھجیاں اڑائی جا رہی ہوتی ہیں، لیکن لوگ انہیں دیکھ دیکھ کے ہنس رہے ہوتے ہیں، خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ کون خوش کر رہا ہے بھائی آپ کو؟ یہ بری چیز، گندی چیز دیکھ کے آپ بڑے خوش ہو رہے ہیں، کیوں دیکھے جا رہے ہیں؟ کون ہے پیچھے؟ شیطان نے برائی کو خوبصورت بنایا ہوا ہے۔ یہاں اپنے آپ کو پکڑ لیا کریں، یعنی اگر آج ہمیں اپنے کسی بھی غلط کام پر فخر ہے تو سمجھ لیں کہ شیطان کی کاریگری ہے، برائی پہ خوبصورت غلاف چڑھاتا ہے تاکہ لوگ خوشی سے اپنا لیں۔ اصل میں لوگوں کو حق کی طرف لانا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ اپنی برائیوں کو اچھا سمجھ کر ان سے محبت کر رہے ہوتے ہیں، اپنے غلط کاموں کو اچھا سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ آج اس نے اپنا ولی کس کو بنایا ہوا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں نا آیت بڑی غور سے دیکھنے والی ہے، فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، شیطان ان کا دوست ہے آج۔ ہمارا دوست اللہ ہے یا شیطان، یہ ہمیں پھر دیکھنا چاہیے۔ اگر ہم اللہ کو ولی سمجھتے ہیں یا اللہ کے رسول کو اپنا ولی سمجھتے ہیں، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہی کرنا چاہیے جو ان کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمْ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور ہم نے آپ پر یہ کتاب اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ ان کے لیے ہر وہ چیز واضح کر دیں جس میں انہوں نے اختلاف کیا ہے، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ شیطانی اندھیروں کو دور کرنے کا حل قرآن میں ہے، یعنی شیطان نے جن چیزوں کو خوبصورت بنایا ہوا ہے ان کی حقیقت قرآن آپ کو بتائے گا کہ وہ اصل میں کیا ہے، واقعی خوبصورت ہے، واقعی اچھے ہیں۔ اور پھر انسانی عقل جب وہی سے کٹ جاتی ہے نا، تو وہ زندگی کے جو بنیادی حقائق ہیں نا، اللہ، آخرت، حلال حرام، ان میں بھی اختلاف کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن کا ایک بڑا مقصد کیا ہے کہ انسانوں کے نظریات جو خود ساختہ ہیں، سیلف میڈ نظریات ہیں، آئیڈیالوجی ہیں، ان کو ختم کر کے حق کو واضح کر دے۔ اور یہ ایک ایسی عدالت ہے جس کا فیصلہ اٹل ہے، حق وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، اس کے علاوہ اس کے مقابل میں کوئی چیز حق نہیں ہے۔ اور پھر قرآن کو تلاوت کے علاوہ تفسیر سے سمجھنا بھی ضروری ہے، لِتُبَيِّنَ لَهُمْ، کہ آپ انہیں تفصیل سے بتا دیں، اس کی شرح کریں، وضاحت کریں۔ اور قرآن کے دو بڑے اثرات کا ذکر کیا گیا کہ ایک گائیڈنس اور ایک رحمت ہے، مرسی ہے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو منزل کا پتہ دیتی ہے، اور جو اس پر عمل کرتا ہے اس کی زندگی میں سکون اور خوشی آ جاتی، خوف سے نکل جاتا ہے۔ لیکن اس سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ، ایمان لانے والے ہی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہاں ہمیں بہت اچھا ایک کرائیٹیریا مل گیا کہ جب آپس میں کسی معاملے میں اختلاف ہو یا اپنے اندر ہی کچھ کنٹرڈکشن چل رہی ہو کہ یہ ٹھیک ہے یا وہ ٹھیک ہے، تو پھر انسان اس کا حتمی فیصلہ قرآن و سنت سے کروائے۔ واللہ انزل من السماء ماء، اور اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا، یقیناً ان لوگوں کے لیے اس میں نشانی ہے جو سنتے ہیں۔ یہ آخرت کے دن دوبارہ اٹھنے کی عقلی دلیل کے طور پر بات کی گئی ہے کہ جس طرح مردہ زمین سے بارش کی وجہ سے سبزہ نکل آتا ہے، وہ لہلہانے لگتی ہے، ایسے ہی قیامت کے دن اللہ تعالی پرانی بوسیدہ ہڈیوں کو پھر سے زندہ کر دے گا۔ اور اسی طرح بارش اور وحی میں مماثلت بھی ہے، جیسے بارش مردہ زمین کو زندگی بخشتی ہے، اسی طرح وحی یعنی قرآن مردہ دلوں کو زندگی بخشتا ہے۔ لیکن فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ لقوم یسمعون. یہاں دیکھنے کی بجائے سننے کا ذکر ہوا ہے، کیونکہ صرف کانوں سے سننا مراد نہیں بلکہ حق کو قبول کرنے کی نیت سے سننا مراد ہے. یعنی جو لوگ قرآن کی ان نشانیوں کو کان لگا کے سنتے ہیں، ان پر غور کرتے ہیں، وہ اس حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں. تو ہدایت پانے کے لیے پہلا قدم حق بات کو توجہ سے سننا، غور سے سننا، اور پھر ایسا سننے کی صلاحیت حاصل کریں جس سے ہمیں حقیقت کی پہچان ہو. اگر ایسا نہیں تو یہ سننا اور دیکھنا حیوانوں کا سا ہے. اور یہ جو واٹر سائیکل ہے نا، آسمان سے پانی کا اترنا اور پھر زمین سے ویجیٹیشن کا اگنا اور پھر دوبارہ یہ سب آگے سلسلہ چلنا، یہ کوئی اتفاقی بات نہیں ہے. اسی طرح بارش کے ذریعے زمین سے پودے اگنا کوئی اتفاقی بات نہیں ہے. تو فطرت کے جتنے بھی مناظر ہیں نا، بارش ہو رہی ہے بس انجوائے کر رہے ہیں، چلو پکوڑے بناتے ہیں، یہ مقصد نہیں ہے بارش کے اترنے کا. اس کو صرف ایک بدلتا موسم نہ سمجھے، خصوصاً گرمیوں میں، بلکہ ان میں اپنے رب کی قدرت تلاش کریں.
وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون
وإن لكم في الأنعام لعبرة اور بے شک تمہارے لیے مویشی جانوروں میں یقیناً بڑی عبرت ہے. ہم تمہیں اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے. متضاد چیزوں سے نفیس غذا نکل رہی ہے اور انسان کو اپنے ارد گرد کے مویشیوں کی بایولوجیکل ساخت پر غور کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے. یہاں کہا کہ عبرہ اس میں نصیحت ہے چوپایوں میں گائے بھینس بکری اونٹ وغیرہ میں تمہارے لیے ایک سبق ہے کہ ان کے ذریعے تم اپنے خالق تک پہنچو. اور اس میں سب سے پہلے دودھ بننے کے عمل کو تین چیزوں کے درمیان میں بیان کیا گیا ہے، فرس و دم اور پھر لبنن خالص. فرس میدے میں ہضم شدہ غذا جو ہوتی ہے جس کو فضلہ کہتے ہیں، اور دم جسم میں دوڑنے والا سرخ مادہ. ایک سبز ہے، ایک سرخ ہے، اور اس کے بیچ میں سے سفید لذیذ مشروب نکل رہا ہے. ایک ہی جگہ سے گزرنے والی چیزوں کو آپس میں ملنے نہ دینا، اللہ کا بڑا معجزہ ہے. کون یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ چارہ جو جانور کھا رہا ہے اس کا کون سا حصہ فضلہ بنے گا، کون سا خون بنے گا اور کون سا دودھ بنے گا؟ اور تینوں کی شکل، رنگ، خوشبو، ہر چیز ہی مختلف. اور اللہ تعالیٰ نے دودھ کو خوشگوار بھی بنایا، یعنی صرف دودھ پیدا نہیں کیا بلکہ اس کے اندر بہت سے فائدے بھی رکھے. اب دیکھیے کہ انسان جتنی بھی کوشش کر لے، کیا کوئی مشین ایسی ہے کہ چارہ اس کے اندر ڈالا جائے اور پھر اس میں سے خون بھی نکالا جائے اور ہر بدبو سے پاک دودھ بھی نکال لیا جائے، چاہے جتنے مرضی کیمیکل ریئیکشنز کرتے جائیں ان پہ. تو دودھ پیتے ہوئے اللہ کی قدرت پر غور کریں اور اس کا شکر ادا کریں. رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی. وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، اور کھجور اور انگور کے پھلوں سے تم نشاور چیز بنا لیتے ہو اور عمدہ رزق بھی حاصل کرتے ہو، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے ایک نشانی ہے جو عقل رکھتے ہیں. دودھ کے بعد نباتاتی پھلوں کا ذکر ہے. کھجور اور انگور، عربوں کی معیشت میں اور خوراک میں یہ دو چیزیں بڑی اہم مرکزی حیثیت کی مالک تھیں. ان میں نہ صرف ایک لذت تھی بلکہ توانائی بھی تھی. تو پھلوں کو رزق کے طور پر استعمال کرنا تو پسندیدہ ہے، لیکن اسے نشہ آور میں تبدیل کرنا حرام ہے. اب چوائس انسان کی ہے کہ وہ کس شکل میں استعمال کرتا ہے. ایک طرح استعمال کرنا اللہ کی مرضی کے مطابق ہے اور دوسرا اللہ کی ناراضگی کا ہے. تو یہاں کہا گیا کہ اس میں نشانی عقل والوں کے لیے، پیچھے سننے اور عبرت لینے کا ذکر تھا، یہاں عقل کا ذکر فرمایا گیا کہ عقل مند ہے وہ جو بہترین رزق حاصل کر کے اپنی صحت کا بھی خیال رکھتا ہے اور اپنے عقل کو نشے کے ذریعے ختم نہیں ہونے دیتا. ٹھیک ہے، کیونکہ نشہ عقل کا دشمن ہے. یعنی اللہ نے تو چیزیں پیدا کر دی ہیں، اب انسان نے اپنی مرضی سے ان سے فائدہ اٹھایا اور کبھی فرمنٹیشن یا نشہ کی چیز بنا کے اپنے لیے وبال بنایا، دنیا میں بھی نقصان اٹھایا اور آخرت میں بھی. اور پھر آپ دیکھیے کہ رزق حسنہ جو ہے، عمدہ رزق، وہ وہی ہے جو ان نعمتوں کو گناہ کے راستے میں استعمال نہ کرنا ہو بلکہ اللہ کی اطاعت کے لیے، طاقت حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنا ہو. اب نیکسٹ ٹائم کھجور کھاتے ہوئے یہ ضرور سوچیں کہ اس سے جو مجھے انرجی ملے گی اس سے میں اللہ کی عبادت اچھے سے کروں گی. خاص طور پر رمضان آ رہا ہے تو روز کھجور کھائیں گے آپ انشاءاللہ، اور پھر اس سے انرجی بھی ملے گی، نماز بھی اچھی پڑھی جائے گی. یعنی ہر چیز میں اگر ایک نیت شامل کر لینا تو کھانا پینا بھی عبادت ہے. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور ان بیلوں میں گھر بنا لو جو وہ اوپر چڑھاتے ہیں، پھر ہر طرح کے پھلوں میں سے کھاؤ، پھر اپنے رب کے ہموار راستوں پر چلتی رہو. ان کے پیٹوں سے ایسا شربت نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بے شک جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے یقیناً اس میں ایک نشانی ہے. سبحان اللہ، پیچھے دودھ کا ذکر ہوا ایک ڈرنک، پھر انگور اور کھجور اس کے بھی ڈرنکس، اور پھر یہاں شہد جو ایک بہترین ڈرنک ہے، فوڈ بھی ہے ڈرنک بھی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یعنی اس کو بھی ایک نشانی بتایا، لیکن کس کے لیے؟ لکھاؤں میں یا تفکرون کے لیے. اس میں چھوٹی سی مکھی جس کا کوئی دماغ آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا، اس کو اللہ تعالیٰ اوہا الہام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود اس کو گائیڈ کرتے ہیں کہ اس نے کیا کرنا ہے. یہ اللہ کا سکھایا ہوا علم ہے اس کے پاس، جس علم کے ساتھ وہ پھولوں پھلوں کے رس کو شہد میں کنورٹ کر کے ہمیں دیتی. اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے. وہ ننھی سی جان کسی اسکول کالج یونیورسٹی نہیں جاتی، اس کے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے، لیکن وہ ایسا کام کرتی ہے کہ جو بڑے بڑے ماہرین کو حیران کر دیتا ہے. سب سے پہلے تو اس کا جو گھر بنانے کی ترکیب ہے اسی کو آپ دیکھ لیں، بی ہائیو جو ہوتا ہے، کیسی جیومیٹری کا شاہکار ہے کہ اس کے جو ڈبیاں ہوتی ہیں وہ ایک سائز کی چھ کونوں والے جو ہیگزاگونل خانے ہوتے ہیں، جگہ کا بہترین استعمال اور مضبوط ترین ساخت، اور پھر مکھی پھولوں کا رس چوس کر واپسی کا رستہ نہیں بھٹکتی کہ کہاں سے گئی تھی. سارے درخت ایک جیسے ہی ہوتے ہیں اور کئی چھتے بھی ہوتے ہیں، وہ اپنے ہی چھتے میں آتی ہے. کئی جگہ ہوتی ہے نا وہاں ایک دو نہیں کئی چھتے ہوتے ہیں، اور خصوصاً جو لوگ پالتے ہیں مکھیوں کو اور پھر شہد بنواتے ہیں ان سے. سبحول ربی کی دلولا، اور پھر آپ دیکھیے کہ کس طرح وہ ان کی جو رفتار ہوتی ہے وہ بھی ایک ویگل ڈانس کی شکل میں ہوتی ہے، اور پھر کیسے وہ پھولوں کا رس چوس کر اس سے ہضم ہی نہیں کھر جاتی ہماری طرح، بلکہ اس کو میٹھے شہد میں تبدیل کرتی. کیا پھولوں کا رس میٹھا ہوتا ہے؟ پھولوں کا رس میٹھا نہیں ہوتا. چوس کے دیکھیے صحیح، جہاں شہد کی مکھی بیٹھے نا اور اس کو توڑ کے کھا کے دیکھیں، وہ بعض وقت کڑوا کڑوا بھی ہوتا ہے، لیکن کس طرح وہ اللہ کی شان ہے کہ کیسے اس کو جمع کرتی ہے اور پھر اس کو دوبارہ اپنے اندر لے جا کے کنورٹ کر کے ہمارے لیے پیک کر کے رکھ دیتی، اوپر موم بھی لگا دیتی. اور ایک بڑی انٹرسٹنگ بات جو اس میں مجھے ہمیشہ لگتی ہے وہ یہ کہ شہد کی مکھیاں جو شہد بناتی ہیں وہ فیمیل ہوتی ہیں، چیونٹیاں بھی فیمیل ہوتی ہیں جو اتنے کارنامے کرتی ہیں. اور ابھی صدیوں بعد پتا چلا ہے کہ یہ جتنی بھی کارکن مکھیاں ہوتی ہیں، ورکر بیز ہوتی ہیں، یہ سب فیمیل ہوتی ہیں. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ فیمیل کے لیے کام کرنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے. یعنی کہ ان کے لیے ایک بہت موٹیویشنل چیز ہے یہ. ایک چھوٹی سی مکھی اتنا بڑا کام کرتی ہے, ایسا شہد بناتی ہے کہ جس میں قدرتی اینٹی بایوٹکس ہوتے ہیں, اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں, منرلز ہوتے ہیں جو بیماریوں کے لیے, زخموں کے لیے شفا کا کام کرتے ہیں, یعنی جو شہد بناتی ہے وہ ان سب چیزوں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک بہت زبردست مثال بیان کی ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جو ڈرونز ہوتے ہیں, ان کے نر مکھیاں ہوتی ہیں, ان کا اس میں کوئی عملی حصہ نہیں ہوتا. اور یہ 1400 سال پہلے قرآن نے بتا دیا تھا. اس وقت کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ مکھی جو شہد بنا رہی ہے یہ میل ہے یا فیمیل ہے, وہ دیکھ کے تو شکل سے نہیں پتا چلتا. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو گھڑ لیا, یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے اور آپ پر بھی وحی ہوئی تھی اور مکھی پر بھی الہام ہوا تھا کہ اس نے کیسے کام کرنا ہے. اور شہد کی مکھی ہمیں نظم و ضبط اور انتھک محنت کا سبق دیتی ہے. تو عورتوں کو بالکل سستی نہیں کرنی چاہیے. فیمیل بھی بہت اسٹرانگ ہوتی ہیں اور بہت کام کر سکتی ہیں. یہ صرف ہمارے ذہن کی اختراع ہوتی ہے کہ ہم بڑے کمزور ہیں. اور پھر یہ ہے کہ یہ مکھی جو نا گندگی پہ نہیں بیٹھتی, وہ دوسری مکھی بیٹھتی ہے. اب دو طرح کی مکھیاں, وہ بھی مکھی یہ بھی مکھی, اس کو بھی مکھی کہتے ہیں. تو لفظ مکھی برا نہیں ہے. شہد کی ہو تو بہت ہی فائدے کی, اور گندی ہو تو انتہائی بیکار, اس کو سبھی پرے پھینکتے ہیں. اور صرف پاکیزہ رس چوستی ہے, پاکیزہ شہد نکالتی ہے. مومن کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اس کا سورس آف نالج پاکیزہ ہونا چاہیے اور اس کی گفتگو بھی پاکیزہ ہونی چاہیے. اور پھر صرف شہد کھا پی نہیں لینا چاہیے بلکہ اس پر شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ کس طرح ایک چھوٹی سی مکھی جو اللہ کے حکم کے تابع ہے انسانیت کے لیے مٹھاس اور شفا کا ذریعہ بنتی ہے. اس زمانے میں کوئی چینی ایجاد نہیں ہوئی تھی اور جو میٹھے کا سورس ہوتا تھا وہ کھجور اور یہ شہد وغیرہ ہی ہوتا تھا, اور اس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا جب ایک اعتدال کے ساتھ اس کو استعمال کیا جائے. میں نے یہ آیت رکھی ہوئی تھی اپنے کمرے میں سامنے لکھی ہوئی, فسلکی سبل ربکی ذللا, اپنے رب کے راستوں پر چلتی چلی جاؤ. یعنی جب انسان اللہ تعالیٰ کے رستے پر چلتا ہے تو پھر تھکنا نہیں چاہیے, چلتے چلے جاؤ اور دوسروں کے لیے باعث رحمت بنو. اور یہ جو علم حاصل کرنے والے طالب علم ہوتے ہیں نا, ان کو بھی شہد کی مکھی سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے. علم آسانی سے حاصل نہیں ہوتا, اس کے لیے بہت بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے, محنت کرنی پڑتی ہے. مختلف جگہوں سے انسان پڑھتا ہے اور وہ پڑھ کے پھر کیا ہوتا ہے, وہ پھر شہد بنتا ہے. پھر جب وہ علم دیا جاتا ہے کسی اور سے شیئر کیا جاتا ہے تو دلوں کی شفا کا باعث بنتا ہے. ٹھیک, واللہ خلقکم ثم یتوفاکم, اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا پھر وہی تمہیں فوت کرے گا. اور تم میں کوئی ایسا بھی ہے جو سب سے ناکارا عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے تاکہ بہت کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہ جانے؟ بے شک اللہ خوب علم والا خوب قدرت والا ہے. پچھلی آیات میں شہد کی مکھی کی حیرت انگیز صلاحیتوں کا ذکر تھا, یہاں انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری تمام تر عقل اور طاقت اللہ ہی کی عطا کردہ ہے اور وہ جب چاہے اسے واپس لے سکتا ہے. زندگی کے دو بڑے سنگ میل ہوتے ہیں, ایک پیدائش اور ایک موت. دونوں پر انسان کا کوئی اختیار نہیں. نہ ہم اپنی مرضی سے دنیا میں آئے ہیں نہ اپنی مرضی سے جائیں گے, یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اور ان دو کے بیچ میں ایک اور چیز بھی ہے, اور وہ ہے ارذل العمر, شدید بڑھاپا, جس میں انسان کی جسمانی اور ذہنی قوتیں جواب دے جائیں اور انسان دوسروں کا محتاج ہو جائے, بالکل ایسے ہی جیسے وہ بچپن میں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عمر سے پناہ مانگا کرتے تھے. بڑھاپے میں اکثر لوگوں کی قوت فکر, سوچ, صلاحیت جو ہے نا وہ متاثر ہو جاتی ہے, اور زیادہ عمر رسیدہ لوگوں کو ڈائمنشیا ہو جاتا ہے, ذہنی صلاحیتیں کم ہو جاتی ہیں, یاداشت جواب دے جاتی ہے. بڑے بڑے فلسفی اور مفکر بچوں جیسی باتیں کرنے لگتے ہیں, دیکھ کے رحم آتا ہے. اور یہ انسانی عقل کی بے بسی کی انتہا ہے, کوئی چیز فخر اور غرور کے لائق نہیں. اور پھر انسان کا نالج ریورس ہو جاتا ہے, لِکَئِ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا. اور پھر آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دو صفات کا ذکر ہے, علیم قدیر, کہ اللہ کو سب پتا ہے کہ کس کو کتنا علم دینا ہے, کس سے کب واپس لے لینا ہے. اور قدیر بھی, کہ ہر چیز پر وہ قدرت رکھتا ہے, زندگی دینے پر بھی اور موت دینے پر بھی. لہذا انسان کو علم یا طاقت پر تکبر کرنا زیب نہیں دیتا. اور اصل علم وہی ہوتا ہے جو انسان کو رب سے جوڑ دے, کیونکہ دنیاوی علوم تو بڑھاپے میں ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. اور ایک بڑا اہم سبق میرے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی, کہ بڑھاپا یا بیماری آنے سے پہلے پہلے خوب نیکیاں کر لیں, جو موقع ملا نا کرتے جائیں جو کر سکتے ہیں, سستی نہ کریں. اور پھر یہ کہ بوڑھے لوگوں کی حالت سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اللہ نے بتا دیا ہے کہ بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے انسان کے ساتھ. اور یہ اگر ایک شخص کے ساتھ ہوا ہے تو کسی دوسرے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا جو ہے نا یہ صبر کا امتحان ہوتا ہے، اور جس نے بچپن کی کمزوری کے بعد جوانی دی اور پھر بڑھاپے کی کمزوری دی، اسی طرح وہ موت کے بعد دوبارہ زندگی دینے پر بھی قادر ہے۔
وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير
والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، اور اللہ ہی نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر رزق کے معاملے میں فضیلت بخشی ہے، تو جو لوگ فضیلت دیے گئے ہیں اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف لوٹانے والے نہیں ہیں کہ یہ سب اس رزق میں برابر ہو جائیں، کیا پھر یہ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ یہ دیکھیے بڑا اہم قاعدہ ایک بتا دیا گیا کہ سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، ہر انسان کی ذہنی استعداد اور جسمانی طاقت ایک سی نہیں ہوتی، اس لیے ہر وقت بچوں کو یہ کہتے ہیں تمہاری عمر میں تو میں یہ فلاں فلاں کام کر لیتی تھی، درختوں پہ چڑھ جاتی تھی اور الٹا لٹک جاتی تھی اور تم سارا دن بیٹھی رہتی ہو، نہیں، ہر ایک مختلف ہے، کمپیرزن نہیں کریں، بچوں کے بیچ میں بھی کمپیرزن نہیں کریں۔ تو واللہ فضل بعضکم علی بعض، اگر ہم پر کسی کو فضیلت ملی ہے تو حسد نہ کریں، اور ہمیں کسی پر فضیلت ملی ہے تو کیا نہ کریں، تکبر نہ کریں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جینز کے ذریعے بھی جو وراثت میں ملنے والی صلاحیتیں سب انسانوں میں ایک جیسی نہیں ہوتی، اور اس میں پھر بعض اوقات انسان کا اپنا کوئی اختیار بھی نہیں ہوتا، اور وقت کے اعتبار سے، علاقوں کے اعتبار سے، وسائل کے اعتبار سے انسانوں کو ایک دوسرے پر فضیلت ہے، اور یہ قدرتی بات ہے، تو کسی کی فضیلت مان لینے میں حرج کیا ہے؟ کوئی ہمارا نقصان ہے؟ کچھ لوگ کسی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، چاہے اپنے پاس کک نہ ہو، تو وہ ان کی اپنی کمزوری ہوتی ہے، وہ قابل رحم لوگ ہیں، ان کو اگنور کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو اہم بات بتائی گئی ہے کہ اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق کے معاملے فضیلت دی، خاص یہاں رزق کی بات ہو رہی، لیکن اگر رزق کے علاوہ بھی دیکھیں تو بہت سے چیزیں آ جاتی ہیں جو مختلف جگہوں پر بیان ہوتی۔ تو اب جو لوگ فضیلت دیے گئے ہیں وہ اپنا رزق غلاموں کی طرف لوٹانے والے نہیں ہیں، سارا اپنے سرمنٹس کو نہیں دے دیں گے، یعنی وہ اپنی وراثت ان کو نہیں تقسیم کر دیں گے۔ اچھا، اصل میں یہ فرق کیوں رکھا گیا رزق کی تقسیم؟ آزمائش کے لیے، کہ زیادہ والے کم لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں اور کم رزق والے زیادہ والوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ مال انسان کی صرف محنت کا نتیجہ نہیں ہوتا، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، جب اللہ آپ کو نوازے تو آپ دوسروں کا خیال رکھیں۔ اور پھر یہ کہ کوئی بھی انسان اپنے سے کم والوں کو اپنا سب کچھ نہیں دینا چاہتا، پھر کوئی بت انسان اللہ کے شریک کیسے بن سکتا ہے کہ اللہ اپنی قدرتیں ان کو دے دے ساری۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اور اللہ نے خود تم ہی میں سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی، اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے پیدا کیے، اور اس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا، کیا پھر بھی یہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ خاندان اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک طرح سے فیملی کو ایک نعمت کے طور پہ پیش کیا ہے. اور پھر جعل لکم من انفسکم ازواجا, میاں بیوی ایک جنس سے ہیں انسان کی. اور پھر یہ کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ بنے. انسان اگرچہ حیوانوں کے ساتھ سکون حاصل کرتا ہے, کوئی بلی سے کوئی کتے سے, لیکن وہ سکون جو انسان کو انسان سے ملتا ہے وہ بلی کتے سے نہیں مل سکتا. کیونکہ بہت سے لوگوں نے بلی کتا آلٹرنیٹ تلاش کر لی ہیں سکون حاصل کرنے کا, شادی نہیں کرتے, بچے پیدا نہیں کرتے, بلیاں کتے خوب رکھ لیتے ہیں. یہ بھی فطرت سے ہٹنا ہے. ٹھیک ہے آپ کی فیملی بھی اچھی اور ساتھ کو بلی ولی رکھیے, خیر ہے, لیکن انسانوں سے نفرت, انسانوں سے بیزاری اور صرف جانوروں سے محبت, یہ کوئی عقل کی بات نہیں. ہاں جانوروں پر رحم کریں ضرور, آپ ان کے ضروریات کا خیال رکھیں, ان کو ستائیں نہیں, ان کو بھی زمین پر رہنے دیں. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک مکمل خاندانی نظام کا نقشہ بھی دیا گیا ہے, جس میں صرف یہ نہیں کہا کہ تمہارے ازواج بنا دیے, اب تمہاری شادی ہو گیا اور اس کے بعد تم کو بچے کو نہیں پیدا کرنے ہمیں, کیونکہ ہمیں تو کیریئر بنانا ہے, ہمیں تو مال کمانا ہے, ہمیں کمفرٹیبل لائف چاہیے, ہمیں کوئی رولا نہیں چاہیے بچوں کا. یہ ان نیچرل ہے, کیونکہ یہ بھی انسان کی ایک فطری خواہش ہے. تو آپ دیکھیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بنین کا ذکر کیا, پھر اس کے بعد پوتوں کا, نواسوں کا, حفادہ دونوں کے لیے آ سکتا ہے, پھر داماد, سسرالی رشتے, معاونین جو خدمت کے لیے تیار کریں. ٹھیک ہے, پوری فیملی ٹری بنتی ہے جو انسان کے لیے سکون کا باعث ہے. خاندانی نظام کا تباہ ہونا انسان کی تباہی ہے اور انسان کے لیے بہت سی بیماریوں کا ذریعہ ہے. ٹھیک ہے کہ خاندان میں رہتے ہوئے انسان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, خاص طور پر جوائنٹ فیملی سسٹم میں کافی مشکلات ہوتی ہیں, اور پھر خصوصاً جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو آپس میں کوئی حیا بھی باقی نہیں رہتا. یعنی میں خاص طور پر یہاں اس سینسیٹیو ایشو کا ذکر کروں گی کہ بعض اوقات ہمارے معاشرے میں اتنا بڑوں کا کنٹرول ہوتا ہے نا, ایک بچے کی شادی ہوئی, ایک کمرہ اس کو دے دیا, دوسرے کی اس کو ادھر دے دیا, اب وہ جو بیچاری بہوئیں ہیں ان دونوں کو پردے کا مسئلے, کھل کے زیب و زینت نہیں کر سکتی. اور پھر یہ کہ بعض اوقات خرابیاں بھی پیدا ہوتی ہیں, ہسبینڈ میں کمپیریزن شروع ہو جاتا ہے, یہ بیویوں میں کمپیریزن شروع ہو جاتا ہے, وہ ایک الگ فساد کا باعث بنتا ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ وہ بچے تھوڑے تھوڑے جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کی اٹریکشن ایک دوسرے کی طرف ہو جاتی ہے, اور بعض اوقات بچپن میں ہی کئی خرابیاں ہو چکی ہوتی ہیں. تو بی اویئر, بی کیئرفل, جو اللہ نے ایک سسٹم رکھا ہے نا, اپنے اپنے گھروں میں رہو, پرائیویسی ہو, یہ بہت ضروری ہے. یعنی خاندان ایک دوسرے کے لیے محبت کا باعث ہوں لیکن حدود نہ کراس کریں, وہ کام نہ کریں کہ جس سے اللہ کی نافرمانی آئے. اور پھر یہ کہ خاندان کی پرورش کے لیے اللہ نے صرف رزق نہیں دیا بلکہ طیبات عطا کی, ٹھیک ہے, پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا, پھر بھی یہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں, اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں, اللہ کی اتنی نعمتیں پا کر بھی. تو اللہ کی نعمتوں کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرنا اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے. اور پھر اس میں بڑا اہم سبق یہ ہے کہ جو بھی ہمارے پاس طیبات ہوں ان پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں, اور اللہ کی نعمتوں پر اللہ ہی کے اطاعت گزار ہوں. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اور یہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو آسمانوں اور زمین سے رزق دینے میں کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہیں, اور نہ ہی یہ استطاعت رکھتے ہیں, پس تم اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو, بے شک اللہ جانتا اور تم نہیں جانتے. حقیقی مالک کو چھوڑ کر اوروں کو پکارنے والوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے, شرک کی جڑ کاٹ دی گئی. ہاں تم ان کے پیچھے جاتے جو تمہارے رزق کے مالک نہیں, اور اللہ تک پہنچنے کے لیے باطل سہاروں کی ضرورت نہیں, جیسے ایک بادشاہ تک پہنچنے کے لیے وزیر اور درباریوں کا سہارا لینا پڑتا ہے, اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے کسی بزرگ کے وسیلے کی ضرورت نہیں. فلا تضربوا للہ الامثال, اللہ کو دنیا کے بادشاہوں پر قیاس مت کرو. دنیا کے بادشاہوں اور اللہ الملک العلیم میں بہت بڑا فرق ہے. اللہ کو پکارنے کے لیے کسی پروٹوکول یا درمیانی واسطے کی ضرورت نہیں جو رزق دینے کا اختیار ہی نہیں رکھتا. اور دین کے معاملے میں اپنی طرف سے مثالیں اور فلسفے گھڑنے کی بجائے قرآن و سنت کی پیروی کی جائے, اور اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر چلنا ہی انسان کا اصل مقصد ہونا چاہیے. ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا, اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے ایک مملوک غلام کی جو کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا, اور دوسرا وہ جسے ہم نے اپنی طرف سے عمدہ رزق عطا کیا ہے, یہ اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتا ہے, کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے, بلکہ ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی. حق و باطل کے فرق کے لیے ایک اور مثال بیان کی گئی, دو انسانوں کا کمپیریزن ہے تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو. ابل غلام ہے جو کسی کی ملکیت ہے، عبدن مملوکن، اس کے پاس اپنا کچھ نہیں، وہ کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، نہ اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ کر سکتا ہے۔ یہ مثال ان بتوں اور جھوٹے معبودوں کی ہے جنہیں مشرکین پوچھتے ہیں، جو خود اللہ کی مخلوق اور اس کے محتاج ہے۔ اور دوسرا کردار آزاد اور غنی انسان کا ہے، جس پر اللہ کا بڑا فضل ہے، جس کے پاس مال و دولت ہے، وہ مختار ہے کہ جہاں چاہے خرچ کرے۔ تو یہ مثال خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے جو کائنات کا حقیقی مالک مختار کل ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بے بس غلام اور سخی مالک میں برابری کیسے ہو سکتی ہے؟ هل یستوون، جب تم انسانوں میں ان دونوں کو برابر نہیں سمجھتے تو پھر اللہ کو، جس کے ہاتھ میں زمین اور آسمان کے خزانے ہیں، ان بے جان بتوں کے برابر کیسے ٹھہرا سکتے ہو جو مچھر کے پر کے مالک بھی نہیں؟ اور پھر یہاں الحمدللہ کہا گیا کہ حق واضح ہو گیا، لیکن بل اکثرهم لا یعلمون، یعنی جن کی عقلوں پہ پردہ پڑا ہوا ہو وہ سادہ سی حقیقت کو بھی نہیں جانتے۔ اور پھر وضرب اللہ مثلا رجلین، اور اللہ نے دو آدمیوں کی ایک مثال بیان کی ہے، ان دونوں میں سے ایک تو گنگا ہے، وہ کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا، بلکہ وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے، وہ اسے جہاں کہیں بھیجتا ہے وہ کوئی بھلائی نہیں لاتا، اور یہ دوسرا جو انصاف کا حکم دیتا ہے اور سیدھے رستے پر ہے، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی صلاحیت اور کارکردگی کے لحاظ سے بھی ایک انسان دوسرے انسان کے برابر نہیں۔ ایک آیت میں آ کر غلام کی مثال تھی، جبکہ اس آیت میں صلاحیت اور کارکردگی کے فرق کو واضح کیا گیا ہے تاکہ بت پرستی کی حقیقت واضح ہو جائے۔ یہاں دوبارہ دو انسانی نمونوں کا موازنہ ہے۔ پہلا شخص ابکم ہے، پیدائشی گنگا، نہ حق سن سکتا ہے نہ بول سکتا ہے، لا یقدر ولا شیء، اپنے لیے بھی کچھ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، کلو نہ لا مولا، اپنے سرپرست میں بوجھ ہے، اسے اٹھانا پڑتا ہے، صاف کرنا پڑتا ہے، سنبھالنا پڑتا ہے، لا یاتی بخیر، کسی کام کو بھیجو کچھ نہیں کر کے آئے گا، ناکام ہی لوٹے گا۔ تو من گھڑت بتوں کے ہر طرح کے کام انسان کو خود کرنے پڑتے ہیں، لا یقدرون علی شیء، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسرا شخص باصلاحیت ہے، یا امر بالعدل، بولنے کی طاقت رکھتا اور ایسی بات کہتا ہے جو حکمت پر مبنی ہوتی ہے، عدل پر، علی صراط مستقیم، نہ خود بھٹکا ہوا ہے نہ کسی کو بھٹکا دیا، سیدھے رستے پر ہے، انصاف کا حکم دیتا ہے۔ پھر سوال کیا گیا عقل سے انسان کی، هل یستوی، یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک وہ جو بول نہیں سکتا، بوجھ ہے، بیکار ہے، اور دوسرا جو حاکم ہے، عادل ہے، رہنما ہے۔ تو جب ایک عام انسان بھی ان دونوں کو برابر نہیں کہہ سکتا تو مشرکین کس بنیاد پر بے جان اور پتھر کے بتوں کو کائنات کے مالک کے برابر کھڑا کر دیتے ہیں؟ سچا معبود سہارا دیتا ہے، باطل معبود کو سہارا دینا پڑتا ہے، ان کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، لاک میں رکھنا پڑتا ہے۔ ایک دفعہ مجھے، میرا خیال کینیا تھا یا میں کسی جگہ گئی تھی، کسی ملک، تو مجھے بڑا شوق تھا کہ میں دیکھوں کہ یہ دوسرے لوگ کس طرح عبادت کرتے ہیں، کن چیزوں کی کرتے ہیں اور کیا ان کا سیٹ اپ ہے۔ تو ایک مندر میں جانے کا اتفاق ہوا، تو وہاں پر میں دیکھا کہ خواتین بت تھی اور ان کو زیورات اور وہ سب کچھ پہنایا ہوا تھا، اور ان کو شیشے کے لاک میں رکھا ہوا تھا۔ اب آپ خود سوچیں کہ جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، وہ کیوں لاک میں رکھا ہوا تھا؟ کہ جو زیور انہوں نے پہنے ہوئے ہیں وہ چوری نہ ہو جائیں۔ اتنی بھی انسان کی عقل کام نہیں کرتی جو اپنے زیور کی حفاظت نہیں کر سکتا، وہ خدا کہاں سے بن گیا، یا خدا کے برابر کہاں سے ہو گیا، یا خدا کی کچھ صفات اس میں کہاں سے آ گئی؟ تو یہ انسان جو ہے نا، جب وہ شرک کرتا ہے، غیر اللہ کو اللہ کے برابر کرتا ہے، تو انسان کی عقل مانتی نہیں اور سمجھتی نہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ تو حق جو ہے نا، وہ ہمیشہ صاف، واضح اور انصاف پر مبنی ہوتا ہے۔ تو ایک مومن کو معاشرے کے لیے نفع بخش ہونا چاہیے اور بوجھ نہیں بننا چاہیے، ہمیں باصلاحیت ہونا چاہیے، دوسروں کا سہارا بننا چاہیے، نہ کہ اپنا بوجھ دوسروں پہ ڈال دیں۔ کون سا انسان زیادہ اچھا ہے، جو دوسروں کا سہارا بنے یا دوسروں کے بوجھ بنے؟ سہارا بنے، اس کی عزت نفس بھی اچھی ہوتی ہے اور اس کے اندر ایک انرجی ہوتی ہے، وہ کچھ کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ تو خواتین ہوتے ہوئے، اب آپ دیکھنے، آپ نے چیوٹی کی اور شہد کی مکھی کی مثال سمجھ لی ہے کہ کتنے بڑے بڑے کام کرتی ہیں وہ، تو آپ نے اپنی زندگی کو بیکار نہیں گنوانا، چھوٹی چھوٹی باتوں میں مائنڈ کر کے، رو رو کے، پاگل بن کے اپنا آپ ہی ضائع کر دے۔ کیوں؟ حوصلہ، ہمت، صبر، اللہ کا تقویٰ، اللہ سے مضبوط تعلق۔ جتنا آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا، آپ اتنی اسٹرانگ ہوں گے ایموشنلی، فزیکلی۔ اصل میں نا، انسان طاقتور صرف جسم سے نہیں ہوتا، سوچ کے ساتھ ہوتا ہے، کہ آپ سوچتے کیا ہیں، آپ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں۔ اگر ہر وقت آپ کے دماغ میں یہ تو میں تو کمزور سی لڑکی ہوں، مجبور سی لڑکی ہوں، میرا تو کوئی گھر میں مقام ہی نہیں ہے، مجھے کوئی امپورٹنس نہیں دیتا، پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ یہ دیکھا کریں اللہ نے مجھے کون کون سی نعمتیں دی ہیں اور میں کیا کچھ کر سکتی ہوں۔ تو اللہ سے مانگا کریں، ہمت طاقت مانگا کریں۔
والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم